نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ہمارے حضرت دامت برکاتہم کا ایک وعظ صالحین کے آخری لمحات کے سلسلے میں ہوا تھا، اسی کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاصفیاء واصحابہ الاتقیاء، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وازواجه وذرياته۔ معزز علماء، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالی شانہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک ضابطے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہم جیسی زندگی گزاریں گے موت ویسی ہی ہوگی، اور جیسی موت ہوگی قیامت کے دن حشر بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر کوئی اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن کر گزارے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر نافرمان ہونے کی حالت میں ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کی حالت میں حشر ہوگا۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات،
یہ ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، تو زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور زندگیوں میں جو بری خصلتیں ہیں ان بری خصلتوں سے زندگی کو پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ فرض کر لیجیے کہ کسی کی زندگی 100 سال کی ہے، اب سے آگے اور مزید 100 سال باقی ہے، اور کسی بری خصلت کی عادت ہے، تو فرض کر لیجئے کہ وہ 100 سال میں 4 مہینے میں صرف ایک مرتبہ وہ بری عادت 5 منٹ کے لیے وجود پذیر ہوتی ہے، 4 مہینے میں ایک مرتبہ صرف 5 منٹ کے لیے وہ برا کام ہو جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد جب موت آئے تو اسی وقت آئے جب وہ اس عادت میں مشغول ہو۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس لیے یہ جو خیال رہتا ہے نا کہ اعمال زیادہ اچھے ہیں برے کم ہیں، ایک آدھ اگر برا عمل بھی ہے تو کیا حرج ہے، نہیں، ایک بھی برا عمل میری زندگی میں نہیں رہنا چاہیے، یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اس ٹارگیٹ میں پھر ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں وہ مگر ہمارا۔ اسی لیے تعلیم کیا ہے، گناہ بالکل نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں گے۔ اس جگہ ہو سکتا ہے کہ عین اس وقت موت نہ آئے جب وہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کے 1 گھنٹے کے بعد آئے، مگر چونکہ توبہ نہیں کی ہے تو اسی وبال کو لے کر کے آخرت میں۔ تو تھوڑی توجہ کرو، یہ مفتی صاحب جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ध्यान से सुनो और अपना जायजा लो, हर शख्स अपनी फिक्र करे। खानकाहों में इसीलिए जाया जाता है कि हर शख्स अपनी फिक्र करे, अपनी फिक्र, और फिर जब तैयार होता है फिर दूसरों की फिक्र। मगर जब खानकाह में बैठा हुआ है अपने शेख के पास मजलिस में, उस वक्त तो एक ही फिक्र, मेरी बीवी मेरे बच्चे, ने अपनी फिक्र। खानकाह से उठता है तो साथ में भी होता है कि अब ये मुझे जो फिक्र हासिल हुई है वो दूसरों तक भी पहुंचा। असल में दाएं बाएं आगे पीछे बहुत नजर जाती है। इसमें अगर दाढ़ी के बारे में कोई बात होगी तो इन पर नजर जाएगी कि इनकी दाढ़ी नहीं। नमाज के बारे में बात होती तो इन पर नजर, नमाज नहीं पढ़ती। अगर अपनी जिंदगी में गीबत है तो गीबत की बात होती है तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं। समझ में आए? तो जब कोई ऐसी बात आए जो हमारे जिंदगी में पहले से है तो दिल दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करके आजीजी करो अल्लाह से कि अल्लाह मरते दम तक इसे रखना। कि हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनके चेहरों पे साल हर साल तक दाढ़ियां थी और अचानक उन्होंने निकाल दी। सुन्नत लिबास में थी और अचानक गैरों के लिबास में आ गए, होता है ऐसा। आजीजी करोगे अल्लाह, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई, और हमारे जिंदगी में कोई चीज मफकूद है नहीं है तो बैठे बैठे और उसे नोट करो, नोट करो। हमारे तलबा इल्मी बातों को नोट करते हैं, कोई अच्छी हदीस नोट कर लेते हैं, अच्छा मलहूज, किस नीयत से कि हमें भी ये बयान करने के लिए काम आएगा। नोट करने की तो ये चीजें हैं, खानकाह में तो नोट करने की ये चीजें हैं कि मेरी जिंदगी में ये नहीं है, मेरी जिंदगी में ये है, और मुझे यहां से निकलने से पहले इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अल्लाह ताला शान हो भी तौफीक अता फरमाए। थोड़ा सीरियसनेस चाहिए इस्लाह के बारे में, कोई हांकता रहे हमें। शेख का काम हांकना नहीं है, शेख का काम तो सिर्फ बता देना, ये तो रास्ता बतलाता है बस। डॉक्टर 24 घंटे साथ रह करके हांकता थोड़ा है कि भाई अब तुम आराम करो, वो तो इतना कह देता है कि आपको बहुत आराम की जरूरत है, अब 8 घंटे कम से कम सो, इतना कह देता है सर्जरी में, बस खत्म हो गई बात। वो फोन करके पूछता है कि आप 8 घंटे सो रहे हैं कि नहीं, वो तो जब उसके पास जाएंगे तो पूछेगा जो कुछ पूछना होगा। वो तो सिर्फ कह देते कि 8 घंटे आप सो कम से कम, रात को 12 बजे से 2 घंटे पहले सो जाया करो, 10 बजे सो जाया करो, रात की नींद बहुत अहम है, जल्दी सो, जल्दी उठो। वो तो गाइडलाइन, ये दवा आपको खानी है। अल्लाह ताला भी तौफीक। और अगर डॉक्टर को जाकर आपने कहा कि नहीं मैं तो आपकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं कर रहा हूं, तो कोई 1 घंटे की तकलीफ थोड़ा ही करेगा। आपको कह दे कि भाई देखो आपको अगर आपकी सेहत प्यारी हो तो ये काम करो, और 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा डॉक्टर के कहने के मुताबिक आपने काम नहीं किया तो हमदर्दी डॉक्टर की बाकी रहेगी, मगर आपके साथ डीलिंग के रवैये में फर्क हो जाएगा उसका। वो शफकत, वो जो एक अंदर से होता है ना कि इस, वो फिर नहीं रहती बात कि यार ये तो अमल ही नहीं कर रहा है, इसके साथ डील कैसे करे। और वो मरीज जो हर बात को करता है तो डॉक्टर की तवज्जो और बढ़ती है उसकी तरफ। तो मुअल्लिम का भी यही हाल है और मुरब्बी का भी यही हाल है कि जब वो मरीज को देखता है कि जो कहा जाता है उसको करता है, लोग ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि तवज्जो यही तो है, तवज्जो यही तो है कि जो कहा जाए वो करता चला जाए, तो दिल से फिर दुआ निकलती है कि अल्लाह ये बहुत कोशिश कर रहा है आप, ये है तवज्जो। डॉक्टर साहब बैठे हुए पूछिए कि जो मरीज बात अमल नहीं करता तो आदमी फिर ऐसा सोचता है कि उसे तो ऐसे ही आता है, ये तो हमारी बात पे अमल तो करता नहीं, इसकी शिफा की क्या शक्ल हम इख्तियार करें। डॉक्टर भी ये दिल तो चाहता है कि शिफा मिल जाए, फिर वो ऊपर ऊपर से ही सरसरी कि भाई तो करने वाले हैं नहीं, 10 मरतबा पहले भी आए हैं और हमने इनको मशवरा दिया है दवा पीने की, दवा पीते ही नहीं तो क्या करें। فکر کرو، خود ہر شخص اپنی فکر کرے، بس اللہ کیسے ہمیں مل جائے، اللہ کیسے مل جائے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ وسائل ہیں، اصل چیز مقصود اللہ ہے. تو وسائل کو مقصود مت بناؤ، وسائل کو وسائل کے درجے میں رہنے دو. شیخ کی توجہ، شیخ کی رضا، شیخ کی خوشی، یہ وسیلے کے درجے میں، یہ بھی ضروری ہے مگر وسیلے کے درجے میں، اسی پر آدمی رک جائے. اللہ تعالیٰ شان ہو گئی توفیق عطا.
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت بہت خوش تھے. جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں پہنچنے والا ہوں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، وا طرباہ غدن نلق الاحبا محمدم و حزبہ. شاباش، ہائے خوشی، اب بہت جلدی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کے ساتھ ملیں گے. انہوں نے اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت میں اور آخرت کے اشتیاق میں گزاری تھی، تو موت بھی ویسی ہی آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو آپ کی عیادت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت، کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلائیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طبیب مجھے دیکھ چکا ہے. حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ طبیب نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا، انی فعال لما ارید، میں جو چاہتا ہوں اسے کر کے رہتا ہوں. اس سے اشارہ تھا قرآن مجید کی اس آیت کی طرف جس میں حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے کر کے رہتا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی اور اپنے والد کی حالت کو دیکھ کر کچھ اشعار پڑھنے لگی. اس کے جواب میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس طرح نہیں، بلکہ تم یہ آیت پڑھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور موت کی سختی حقیقتاً آ پہنچی، یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا اور بھاگتا تھا. دیکھو، جیسی زندگی ویسی موت. زندگی اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ساتھ تعلق میں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی توحید میں اور قرآن کے ساتھ شغف میں گزری، تو موت کے وقت وہی چیزیں سامنے آئیں. اس کے بعد آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پہنے ہوئے ان دو کپڑوں کو دھو کر انہی میں مجھے کفن دینا، کیونکہ زندہ شخص نئے کپڑوں کا مردے سے زیادہ ضرورت مند ہوتا ہے. کفایت شعاری، قناعت، اسراف اور فضول خرچی سے بچنا، دوسروں کا خیال رکھنا، ان صفات میں زندگی گزری، تو موت کے وقت یہی احوال سامنے آئے. موت کا وقت بالکل قریب آ چکا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ مجھے وصیت کیجئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دنیا کی دولت کے دروازے کھول دیں، اس وقت اپنی ضرورت کی مقدار سے زائد میں اپنا دل نہ لگانا. دنیا سے بے رغبتی میں زندگی گزری تھی، تو موت کے وقت اسی کی گفتگو زندگی میں ہر وقت دین کی فکر، آخرت کی فکر، اس بات کی فکر کہ لوگ دین پر رہیں، تو اسی فکر میں موت آئی. اس وصیت کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعاون امواس میں بھر جوانی میں انتقال کر گئے. بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے معاذ ابن جبل ہیں. جس دن انتقال ہوا اس دن صبح میں آپ نے فرمایا کہ موت کو مرحبا، موت کو مرحبا. وقفے وقفے سے آنے والا مہمان محبوب فاقے کے وقت میں آیا. اے اللہ، میں تجھ سے ڈرتا تھا مگر آج میں تجھ سے امیدوار ہوں. اے اللہ، تو جانتا ہے کہ دنیا میں لمبا رہنا اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہروں کو جاری کروں اور درختوں کو لگاؤں، بلکہ گرمی کے دنوں میں روزے کی وجہ سے پیاس برداشت کرنے، حالات میں مشقت اٹھانے اور علماء کی مجالس میں بیٹھنے کے لیے. موت کے قریب کہنے لگے کہ غم تیرا غم ہے، یعنی میرے دل میں جو غم ہے وہی اللہ تیری محبت کا غم ہے. جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں دنیا کے سینکڑوں غم ہوتے ہیں، بیوی کا غم، بچوں کا غم، جائیداد کا غم، بیسیوں حسرتیں ہوتی ہیں، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام کر لیتا تو اچھا ہوتا. لیکن ان کا ایک ہی غم تھا، اے اللہ غم تیرا غم ہے. پھر آگے فرمایا، تیری عزت کی قسم، تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. دیکھیے کہ جن کاموں میں زندگی گزری ان کی فکر میں موت آئی. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری لمحات. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی. وہ جلیل القدر صحابی تھے اور ظاہر ہے کہ ان کی زندگی موت کی تیاری میں گزری تھی. جب ان کا آخری وقت آیا تو کہنے لگے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں مالداری سے زیادہ فقر کو اور عزت سے زیادہ ذلت کو اور زندگی سے زیادہ موت کو پسند کرتا تھا. اس کے بعد آپ نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا، گویا کہ کسی سے مسافہ کر رہے ہیں، اور اسی حالت میں انتقال کر گئے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے آخری لمحات. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی اور خلیفہ راشد تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی عظمت کی عظیم خدمات لیں. تدوین حدیث کا سہرا ان کے سر پر ہے. تواضع میں اتنا اونچا درجہ تھا کہ مرض الوفات میں کسی نے کہا کہ کاش آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوتا اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں دفن ہوتے، تو آپ نے فرمایا کہ جہنم کے علاوہ اللہ مجھے ہر عذاب میں مبتلا کرے، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ کا اہل سمجھوں. جب ان کا آخری وقت آیا تو رونے لگے. کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سنت کو زندہ کیا اور عدل کو غالب کیا. یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور رونے لگے. پھر فرمایا کہ کیا مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ ان کے حقوق ادا کیے تھے یا نہیں؟ پھر کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے مجھے کچھ چیزوں کا حکم کیا لیکن میں نے کوتاہی کی، تو نے مجھے کچھ چیزوں سے منع کیا لیکن میں بچ نہ سکا، مگر اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد حاضرین کو اشارے سے فرمایا کہ تم باہر چلے جاؤ، اس لیے کہ اس وقت میرے سامنے ایسی مخلوق کھڑی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن. لوگ باہر چلے گئے، صرف خادم رہ گیا. تھوڑی دیر بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی، تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. یہ آخرت والا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے تھے نہ فساد کرنا، اور اچھا نتیجہ متقی لوگوں کے لیے ہے. پھر خادم نے باہر آ کر لوگوں کو داخل ہونے کے لیے کہا، دیکھا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قبلہ رخ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کی روح قبض ہو چکی ہے. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری لمحات. حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ چوتھے کلمے کا ورد کرتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، وہو علی کل شیء قدیر. اور جب تکلیف بڑھ گئی تو یہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ، اور یہی پڑھتے پڑھتے انتقال کر گئے. میرے بھائیو، جیسی زندگی ہوگی ویسی موت آئے گی. اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا پڑے گا، صحیح علم حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کا خیال رکھنا پڑے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھ کر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا پڑے گا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا آخری لمحات. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عالم اور فقیہ تھے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. ان کا علمی انہماک بہت مشہور تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا علم حاصل کیا کہ اگر اس کو لکھ کر جمع کیا جائے تو اتنا ہو جائے کہ پورا ایک اونٹ اٹھا سکے. راتوں کو دیر تک جاگ کر قرآن مجید کے نصوص اور احادیث شریفہ کے نصوص میں غور و فکر کر کے ان سے مسائل کا استنباط کرتے. علماء کا امت پر بڑا احسان. میرے بھائیو، علماء کا، محدثین کا اور فقہا کا امت پر بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے ہمارے لیے بہت محنت کی، خون اور پسینے کو ایک کیا، رات اور دن کو ایک کیا. اگر وہ علم کی حفاظت نہ کرتے، اپنے تفقہ اور بصیرت سے مسائل کا استنباط نہ کرتے اور امت کے لیے مسائل کو مدون نہ کرتے تو آج ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہوتا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا علمی انہماک عجیب و غریب تھا. وہ فرماتے تھے کہ لذات الافکار خیر من لذات الابکار، کہ جب میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر میں منہمک ہوتا ہوں، مسائل کے موتیوں کو نکالنے کے لیے علم کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوں، اس وقت جو مزہ آتا ہے وہ کسی کنواری لڑکی سے صحبت کرنے سے زیادہ ہے. راتوں کو دیر تک جاگ کر مطالعے میں مشغول رہتے تھے. لوگوں نے کہا، آپ کو آرام کرنا چاہیے اور صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جواب میں ارشاد فرمایا، پوری دنیا یہ سوچ کر سو جاتی ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو ہم محمد بن حسن الشیبانی کے پاس چلے جائیں گے اور حل معلوم کر لیں گے. اگر محمد بن حسن بھی سو جائے گا تو امت کو مسائل کا حل کون بتلائے گا؟ علم فقہ میں اتنا اونچا مقام تھا کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان کے انتقال پر کہا تھا کہ دفنت الفقہ بالری، میں نے فقہ کو رے میں دفن کر دیا. علمی انہماک ایسا تھا کہ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کہ موت کیسی رہی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میرا آخری وقت جب پہنچا تو میں اس وقت مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا. اسی حالت میں میری روح قبض ہو گئی اور مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ روح کیسے نکلی. فقہا، علماء اور محدثین کا علمی انہماک ایسا ہی تھا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا علمی انہماک. کسی نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے متعلق سوال کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو وہ حدیث مستحضر نہیں تھی. گھر واپس تشریف لائے اور اس حدیث کو تلاش کرنے لگے. اسی وقت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھجور کا ایک ٹوکڑا پیش کیا گیا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو تلاش کرنے میں ایسے منہمک ہوئے کہ انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ کھجوریں زیادہ ہی کھا رہے ہیں. حدیث تلاش کرتے گئے اور کھجوریں بھی کھاتے گئے. حدیث بھی ملی اور کھجور بھی ساری ختم ہو گئی. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کھجور کھانا نقصان دہ ہے، بس یہی امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کا سبب بنا. علمی انہماک کیسا ہوگا؟ ایک نو عمر طالب علم کا علمی انہماک. مولانا عبد الحی لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا ابتدائی زندگی کا ایک واقعہ ہے. وہ ایک روز مطالعہ کر رہے تھے. مطالعہ کرتے کرتے انہوں نے پانی مانگا. ان کے والد کو فکر ہوئی کہ بیٹا مطالعہ کر رہا ہے اور کتاب دیکھتے ہوئے اس کو پانی کا خیال کیسے آیا. حکم دیا کہ پانی کے بجائے تیل دیا جائے. مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانی کی جگہ تیل پی گئے اور انہیں احساس تک نہیں ہوا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا علمی انہماک. اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح درس قرآن کے دوران پانی مانگا. ان کے والد شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو بے ساختہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ میرے گھر سے علم رخصت ہو گیا. علمی مشغولی کے دوران پانی کا خیال کیسے؟ مولانا کی اہلیہ نے دیکھا کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت پر اس کا اثر ہوا ہے. کہا کہ آپ ابھی فکر نہ فرمائیں، ذرا ٹھہر جائیں. اس کے بعد انہوں نے پانی میں سرکہ ملایا اور بھیجا. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ میں گلاس لیا اور پی گئے. انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ پانی میں کچھ ملاوٹ ہے. یہ دیکھ کر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان ہوا اور دعا فرمائی کہ اللہ میرے گھر میں علم اور ادب کو ہمیشہ باقی رکھنا. عرض یہ کر رہا تھا،
پیاس تو ایک فطری چیز ہے جو انسان کو پیش آتی ہے، اگر ملکوں میں خاص طور پر، تو مطالعہ کرتے کرتے اگر پانی پینے کی ضرورت پیش آ گئی اور اس کا احساس ہوا، کیا ہو گیا اس میں؟ مگر وہ ایسا سمجھتے تھے کہ علم گھر سے چلا گیا، اور ہم تو استاد کے سامنے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو اشارہ، ادھر ادھر التفات، دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنا، پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا علمی انہماک نہیں ہے، پھر بھی ایسا ہی رہتا ہے کہ میں بہت علمی انہماک. چھٹی ہو جاتی ہے، کتاب سے کوئی مس نہیں، تو وہ علمی انہماک بھی رکھنا چاہیے. جو طلبہ ہیں، جو علماء ہیں، انہیں تو علمی انہماک رکھنا ہی چاہیے. یہ بات الگ ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں خوب تلاوت کرو. جو اپنے 24 گھنٹے کا نظام ہے معتکفین کے لیے، اس پر چلو، اور اپنے معمولات وغیرہ، تسبیحات وغیرہ پوری کرنے کے بعد سارا وقت خرچ کر دو جس پر تلاوت، خوب ہو تلاوت. خالی کتابیں وتابیں مجلس کافی، یہ ملفوظات وغیرہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، رمضان میں کوئی کتاب نہیں اس میں لگو. ہاں، کوئی طالب علم اگر نہ ہو، صرف کسی فن میں کمزور ہے اور وہ آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، ایک گھنٹہ کچھ نکال کر کے اس میں لگتا ہے، وہ الگ بات ہے، باقی کچھ نہیں، سارا وقت تلاوت میں اپنا اللہ کے ساتھ لو لگاؤ، اور تدبر کے ساتھ قرآن پڑھو، تدبر کے ساتھ. اور یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے کہ قرآن جو ہے وہ مصلی پر الگ طریقے سے ہوتا ہے اور پڑھتے ہیں وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو مصلی پر عمدہ، اور اکیلے پڑھتے ہیں تو کم درجے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے قرآن کو عمدہ پڑھتے ہیں، اگر اللہ کے لیے پڑھتے تو مصلی میں بھی اللہ ہے اور اکیلے پڑھ رہے ہیں تب بھی اللہ ہے. یہ ائمت الحرم جو ہے ان کی عمریں 60 سال، 65 سال، 70 سال کی ہو جاتی ہے، پھر بھی یہ لوگ تراوی نہیں چھوڑتے، پڑھاتے ہی رہتے ہیں اور بہت عمدہ پڑھتے ہیں. وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ جیسے مصلی پر پڑھتے ہیں ویسے ہی مصلی سے الگ ہوتے ہیں تب بھی پڑھتے ہیں، اور روزانہ پڑھتے ہیں غیر رمضان میں بھی. یہ ایک قاعدہ ہے، مشق ایک آدمی نہ کرے پورا سال تو رمضان میں کیسے پڑھ سکے گا اس طرح جس طرح وہ پڑھتے ہیں. تو رمضان کے علاوہ بھی روزانہ وہ پڑھتے رہتے ہیں تلاوت، کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں اور اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے وہ حرم شریف میں مصلی پر پڑھتے ہیں. میں کوئی بہت سرسری پورا سر پڑھتا رہے تو پھر تو اس طرح نہیں پڑھ سکتا, وہ اٹک جائے گا. اسی لیے ہم لوگ بہت تیزی سے پڑھتے ہیں, اگر ان کو کہا جائے کہ ذرا آہستہ سے اطمینان سے پڑھیے تو غلطیاں شروع ہو جائیں گی. تو قرآن کو لذت کے ساتھ پڑھو اور بہت آسان ہے. تدبر کے ساتھ پڑھو تو لذت آئے گی. اور جو غیر علماء ہیں وہ بھی قرآن کو خوب پڑھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ میں اس وقت اللہ سے بات کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے, تو ان کو بھی لذت آئے گی. تو قرآن میں خوبی نہیں مانگ, مگر رمضان المبارک کے علاوہ بس کتابوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ. ایسا ہو کہ کتابوں کے بغیر چین نہ پڑے, جب دیکھو تو کتاب میں ہے, جب دیکھو کتاب میں ہے, جب دیکھو کتاب میں. ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ تعالی کتابوں کے ساتھ اتنا تعلق جوڑے ہوئے تھے کہ ان کی بیگم یہ کہتی تھی کہ اس کی جگہ پر اگر 300 کنیں ہوتی تو میں برداشت کر جاتی. عورت 100 کن بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. کہا کہ 3 اور بیویاں آپ کی ہوتی تو وہ تکلیف میرے لیے اتنی نہ ہوتی جتنی ان کتابوں کی وجہ سے, اس لیے کہ ہر وقت وہ کتاب میں لگے رہتے. اللہ تعالیٰ شان و ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو یہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, تاکہ ان باتوں سے ہماری زندگی میں تبدیل آئے. دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے. ایک شخص جب کتاب مرتب کرتا ہے لکھتا ہے, تو اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ بھئی یہ تبلیغ کے 6 نمبر ہیں, تو اس کے اندر ہر نمبر کو مجھے کور کرنا ہے اور ہر نمبر کے بارے میں مجھے یہ یہ چیزیں لکھنی ہیں, تو وہ پورا احاطہ ہو جاتا ہے. ایک شخص نحو پر کتاب لکھتا ہے تو کہ بھئی یہ, جب کوئی تقریر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک بات کہنے کے لیے بیٹھتا ہے. ایک بات کیا کہ بھئی نیک لوگوں کی موت اچھی تھی اس لیے کہ ان کی زندگی اچھی تھی, تو ہم بھی اگر ہماری زندگی اچھی کریں گے تو ہماری موت بھی نیک آئے گی, یہ مضمون ہے. مگر اللہ تعالیٰ شان و فیروز تقریر کے دوران ایسی ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں بہت ساری دوسری. تو جب یہ واضح نصیحت جو پہلے کی گئی ہیں وہ تحریر میں آتی ہیں بزرگوں کی اور وہ پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں اور انہیں کو پڑھتے رہتے ہیں, تو ساری تقریروں کو ملا کر کے پوری زندگی میں ہماری جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. اور الگ الگ آدمی کے لیے الگ الگ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس مجلس میں جو کتاب پڑھی گئی اس میں آپ کو 2 باتوں کا فائدہ ہوا ہو, ان کے علاوہ اور 2 باتوں کا ان کو فائدہ ہوا ہو. اور یہ نظام عجیب و غریب ہے. آج کل لوگ جو ہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا ہم خود ہی یہ مجلسوں میں علماء کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں برکت ایسی ہے کہ اگر کوئی طلب رکھتا ہے دل میں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں اور دین پر عمل کرنا چاہتا ہوں, تو ہماری ضرورت کی باتیں اللہ بلواتے ہیں ان سے خود. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت جب ہم آپ کی مجلس میں آتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ہمارے قلوب کے احوال کا کشف ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے دلوں میں ہوتی ہے. تو کہا کہ نہ, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ آپ کی حسن طلب کا کمال ہے. مجھے تو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے, مگر چونکہ دل کی سچی طلب ہوتی ہے اور اس سچی طلب کو لے کر آتے ہیں کہ میرا یہ پرابلم ہے, اس کا سلوشن چاہیے, میرا یہ پرابلم ہے, اللہ کرے کہ میں حل ہو جاوے, تو اللہ تعالیٰ شانہ ایسی باتیں کہلواتے ہیں جن باتوں کے ذریعے اس مسئلے کے حل ہونے میں مدد ملتی ہے. کوئی شراب میں مبتلا ہے تو شراب پر گفتگو شروع ہو گئی. ہو سکتا ہے شراب پر گفتگو نہ ہو اور موت پر ایسی گفتگو ہو جائے کہ اس موت کی وہ موت کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوگی اور شراب کی لت سے وہ فارغ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہو, حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ اللہ تعالیٰ شانہو ہمیں اپنے قریب کرنے کے ہزاروں دروازے کھولتے ہیں. کیا مطلب میرا, کیسی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں, دعوت و تبلیغ کا پروگرام ہوتا ہے, کسی جگہ کانفرنس ہے, کسی جگہ اجتماع ہے, کوئی بھی شکل بخاری کا ختم ہے, تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہم نے باتیں سنی اور دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یار واقعی اب مجھے کچھ کرنا چاہیے, واقعی اب یہ کیا ہے, یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے مگر ہم نے لبے کی نہیں کہا. یہ جو یہ ہمیں ہماری طرف اللہ کی طرف سے دعوت کی یار اب نہیں, اب انف از انف, اب تو نہیں, اب نہیں, ایسا کتنی مرتبہ ہوتا ہے. تقریباً ہر مجلس میں ہوگا ایسا, ہر پروگرام میں ہوگا, لیکن اس کے بعد پھر جب ہم مجلس سے اٹھتے ہیں تو شیطان دعوت دیتا ہے فوراً یا ایک گھنٹے کے بعد یا چند لمحوں کے بعد کہ کر لیں گے انشاءاللہ, بس ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ, بس یہ آخری مرتبہ, بس یہ گناہ ایک مرتبہ کا. پھر تو ہم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں, وہاں فوراً لبیک اور ادھر لبیک نہیں. اس لیے زندگیاں جیسی ہیں ویسی ہی رہتی ہیں. تو عزم کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے, اور جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کیجئے اور فکر کیجئے, جو آگے بڑھے گا وہ پائے گا. باقی دنیا تو چل رہی ہے, کچھ لوگ پیچھے ہیں, کچھ لوگ آگے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. وہ تو کچھ آگے ہیں, کچھ پیچھے ہیں. وَالصَّافَّاتِ صَفًّا, فرشتے بھی سب بندی کرتے ہیں اللہ کے سامنے, کچھ آگے کچھ پیچھے. اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں. کام کرنے والے کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں ان کا فائدہ ہے, جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کا نقصان. تو فکر کرو بھائی, جو کر رہے ہیں وہ آگے بڑھو, اور جو کوتاہی کر رہے ہیں وہ توبہ کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو, اور ایسے بیٹھے بیٹھے مت رہو. مقصود ہے تزکیہ, تزکیہ سے ہی رضا الہی ملتی ہے. تو مقصود رضا ہے, اور اس رضا کے لیے تزکیہ, اس کے لیے جتنے وسائل ہیں ان وسائل کو اختیار کرو. ان وسائل کو ایسے ہی بیٹھے رہیں گے کہ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا نا, سب کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ طب پڑھنا چاہتے ہیں, کچھ پڑھنا چاہتے ہیں, اور آپ کا جو معلم ہے اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. آپ اس کے پاس جا کر پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے کون سی کتاب اسٹڈی کرنی ہے, مجھے تھیسس کیا ہے, کچھ کلاس میں آپ جاتے ہی نہیں ہیں, کچھ نہیں. دو چار لیسن میں جا کر کے بیٹھ گئے, اس سے کوئی طب پڑھ لیں گے آپ؟ اس سے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا, کرنا پڑتا ہے. کامیابی کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. فکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اللہ انت استغفرک.